بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو مضامین آج سنائے گئے ہیں اس میں سے ایک مضمون یہ ہے کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے ذرائع اللہ نے دنیا میں رکھے تمہارے لیے، لہذا تم ان ذرائع کو اختیار کر کے اللہ سے تعلق بناؤ. اور اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع بنائے ہیں ان سے تعلق بنانے کے لیے اس میں مجاہدہ پیش آئے گا، کوشش کرنی پڑے گی آپ کو، خود سے نہیں ہو جائیں گے یہ. اس لیے جتنی بھی تم کوشش کرو گے اس میں تمہارا ہی بھلا ہوگا، اس میں تم کامیاب رہو گے. اس لیے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق نہیں بنایا ہوگا تو کل قیامت میں وہ اپنا اتنا نقصان کر کے پہنچے گا کہ اگر زمین بھر کے دولت اپنے فدیے میں بھی وہ دینا چاہے گا تو ہم اس سے وہ فدیہ لینے والے نہیں ہیں. اور وہ محسوس کرے گا اس بات کو کہ میرے مجھے عذاب سے بچانے کے لیے اگر زمین بھر کے سونا دینا پڑے تو بھی میں دے دوں گا، اتنا زیادہ نقصان اس کا ہوگا. اس لیے جو ذریعے اللہ نے بنائے ہیں اس دنیا میں اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے، ان کے لیے تم پوری کوشش کرو. چوری کے احکام بیان کیے گئے، چور کے ساتھ یا چورنی کے ساتھ جو مرتاؤ ہونا چاہیے وہ بیان کیا گیا. پانچ چیزوں کی سزا جو ہے اسلام نے خود مقرر کر دی اپنی طرف سے، ان کو حدود کہتے ہیں. اور دوسری غلطیوں کی سزا اللہ نے مقرر نہیں کی بلکہ وہ قاضی اور جج کے تفویض ہے، وہ یعنی وہ جو مناسب سمجھے اس کے اعتبار سے حکومت جس کو مناسب سمجھے وہ کر سکتی ہے. پانچ چیزوں میں حکومت کو مناسب سمجھنے کا اختیار نہیں دیا گیا، اس لیے کہ پانچ چیزوں کا تعلق انسانوں کی جان سے اور انسانوں کے مال سے اور انسانوں کی عزت سے اور انسانوں کی عقل سے ہے. عقل کی حفاظت اور جان کی حفاظت اور مال کی حفاظت اور عزت کی حفاظت اور اس میں امن عامہ قائم ہونا، یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی عقل سے تجویز کر کے کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، کبھی بھی نہیں کر سکتا، سوائے اس راستے کے جس راستے کو اللہ نے مقرر کیا ہے. یہ ضابطہ ہے، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے یہ، اور قیامت تک لوگ تجربہ کریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے. اسی لیے آپ دیکھیں کتنا ہی عدالت کا نظام بڑھا لیں، کتنا ہی پولیس کا انتظام بنا لیں، کتنا ہی سیکورٹی کا سسٹم کریں، آپ جانوں کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتے، جان ضائع ہوتی رہے گی، مال ایسے ضائع ہوتا رہے گا، عزتیں ایسی لٹتی رہیں گی، عقل ایسی تباہ و برباد ہوتی رہے گی. وہ جو اللہ پاک کی طرف سے بنایا ہوا قانون ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں میرا بھی کوئی دخل نہیں، لو ان فاطمہ بنت محمد، اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی تو مجھے بھی اس کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر لوگوں کا مال محفوظ ہی نہیں ہوگا. تھوڑے چار چھ مہینے کے واسطے جیل میں بھیجنے سے لوگوں کا مال محفوظ نہیں ہوتا، یہ قاعدہ بیان کیا گیا. ظاہر ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں یہ نافذ تو نہیں ہوتا، لیکن ایمان والے کو اپنا ایمان تو بنا کے رکھنا چاہیے کم از کم، اپنا عمل اگر بنا کے نہیں رکھ سکا تو اپنا ایمان تو اس کو بنانا چاہیے، ایمان والے کا یہ یقین ہو کہ اس کے بغیر نظام امن جس کو کہتے ہیں نا امن، اصل میں حکومت کی ذمہ داری امن کی ہوتی ہے. کس چیز کا امن؟ جان کا امن، مال کا امن، عزت کا امن اور عقل کا امن، کہ عقل لوگوں کی محفوظ رہے. کیونکہ عقل نہیں رہے گی تو پھر پاگل ہو جائیں گے، جانور ہو جائیں گے، ہر قسم کی بےہودگی کریں گے. یہ اس کا انتظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اسی وجہ سے ان کی حدود بیان، ان کو حدود کہتے ہیں. یہ جو ہے اللہ نے آج اس چھٹے پارے میں اس کا بیان ہے جو آج آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے. ایک اور چیز بھی آئی ہے سنا دوں آپ کو، بہت ہی اہم ہے لیکن بہت سینسیٹیو بھی ہے، بہت نازک بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جو مجبور ہے وہ مجبور ہے، لیکن جو مجبور نہیں ہے اگر اس نے اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی اور چیز سے فیصلہ کیا وہ کافر ہو جائے گا. یہ قاعدہ ہے، صاف ہے یہ، ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. اس سے اصول یہ بنتا ہے کہ جو مسلم حکومتیں ہیں ان کو تو کوئی مجبوری نہیں ہے نا. اب امریکہ میں ہم لوگ ہیں، ہم مجبور ہیں، فیصلے اللہ کے حکم کے موافق نہیں ہو سکتے. لیکن جو مسلم حکومتیں ہیں ان کو کیا مجبوری ہے کہ اگر مسلم حکومتیں اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور حکم کو اپنا قانون بنائیں گی تو جو ایسا حکم جو ایسا قانون بنانے والے ہوں گے وہ سب غیر مسلم ہوتے ہیں. یہ قرآن شریف کی کلیئر بات ہے. یہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بہت لمبی ہے اس میں. اور یہ ہے کہ آپ کا دماغ خود بھی کچھ نہ کچھ پڑ ہی رہا ہوگا, آپ بھی سمجھدار لوگ ہیں ماشاء اللہ, مسلمان باقی نہیں رہتا. اللہ کی مدد نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ, اللہ کی مدد کیوں ہوگی؟ مدد مدد ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ایک بات یہ بیان فرمائی گئی, خلاصہ سنا رہا ہوں اس کا سمری کے طور پر, کہ مذہبی شناخت اور مذہبی خصوصیت وہ اپنانا بہت ضروری ہوتا ہے مسلمان کے لیے. اپنے مذہب کی شناخت پہچان اور جو مذہبی خصوصیات ہیں وہ ان کی حفاظت کرنا اور دوسرے مذہب والوں کے ساتھ مرج نہیں ہونا, یہ بہت ہی اہم حساس مسئلہ ہے یہ بھی اسلام کا, اور یہ بیان کیا گیا ہے اس میں, اور بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. حتیٰ کہ یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر اس میں لوگ فرق نہیں کریں گے تو ہم فیصلے میں بھی فرق نہیں کریں گے, ہم ان کو ایسے مسلمانوں کو انہی غیر مسلموں کے ساتھ میں حشر کریں گے جو کہ اپنے آپ کو ان سے الگ رکھنا نہیں چاہتے. یہ بھی بہت خاص چیز ہے. دیکھو صاف طور پر اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے, یہ اصل میں غیرت کی چیز ہوتی ہے اور یہ وفاداری اور بے وفائی کی چیز ہوتی ہے. اصل میں آپ اس کو بہت آسانی سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا امریکن گورنمنٹ کا کوئی آدمی ہے, ان کی آرمی ہے مثال کے طور پر, امریکن آرمی اگر چائنیز آرمی کا یونیفارم پہن لے اور امریکن آرمی اپنے جھنڈے کے بجائے چائنیز کا جھنڈا لگا لے, یہ حکومت برداشت کر لے گی؟ اللہ کیوں برداشت کرے؟ اللہ کے ساتھ کوئی قانون نہیں ہے. یہ ہے بات. وہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا ان کے ساتھ میں کوئی جوڑ نہیں ہونا چاہیے, الگ ہوں بالکل تم, تمہارا تشخص الگ, تمہارا کلچر الگ, تمہارا لباس الگ, تمہاری وضاحت الگ. دور سے پہچان ضروری ہوتی ہے مسلمان کی, بچے کی, بچی کی, مرد کی اور عورت کی, یہ مسلمان ہے. اور اسی طریقے پر ان کی خوشیاں اور ان کے غم, اسی لیے تو ہم یہ ڈے وہ ڈے برتھ ڈے فلاں ڈے فلاں ڈے نہیں منا سکتے اس لیے نہیں, اور ہمارے پاس کسی کی میلاد نہیں ہوا کرتی, کسی کی وفات نہیں ہوا کرتی. اسلام میں میلاد منانا وفات منانے کی اجازت کسی کی بھی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ دوسروں کا طریقہ ہے, اصل میں دوسرے مناتے ہیں, وہ اسلام سے ان کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا ہے. تو یہ چھٹے پارے کے اندر اللہ نے سورہ مائدہ میں یہ تفصیلات بیان فرمائی ہیں, اگر کسی کو دیکھنا ہو, دیکھنے میں دلچسپی ہو اس میں. تو پھر حلال حرام جانوروں کی تفصیلات تھوڑی بیان فرمائی گئی ہے کہ کون کون سی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں, کون کون سی چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں, کن کن صورتوں میں وہ چیز حرام ہو جاتی ہے, اس کی تھوڑی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. اس موضوع پر میں اس سے پہلے کے درسوں میں بھی آپ کو سناتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ یہ جو تم گائے کھاتے ہو, یہ جو تم بکرے کھاتے ہو, یہ جو تم چکن کھاتے ہو, یہ جو تم دوسرے پرندے کھاتے ہو, یہ ہمارے حلال کرنے سے تو کھاتے ہو, تو پھر کیوں بکواس کرتے ہو کہ حرام کر دیا حرام کر دیا, یہ حرام وہ حرام. کم حرام ہے تمہارے واسطے, زیادہ حلال ہے. اب رہتے تم حرام میں ہو تو تمہیں لگتا ہے کہ زیادہ حرام کر دیا شاید. ایک آدمی رہتے ہی ایسے انوائرمنٹ میں ہے جہاں حرام زیادہ ہو تو اس کو پریشانی ہوتی ہے, اگر حلال کے ماحول میں آدمی رہے تو اس کو پتا ہے کہ بھیا یہ چیز کھانے کی ہے, وقت فلاں چیزیں نہیں کھانے کی ہے. ایک لطیفہ میں نے سنایا تھا اس سے پہلے, ایک حکیم صاحب کے پاس ایک بیمار گیا, اپنے انڈیا پاکستان کے ماحول کی بات ہے. وہاں جانے کے بعد ایک ولیج کا تھا, وہ دیہات کا آدمی تھا, اس نے علاج کرایا. حکیم صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ دوا فائدہ جب کرے گی جب تم پرہیز کرو گے, کہ کچھ چیزیں کھانے کی ہیں کچھ چیزیں نہیں کھانے کی ہیں. کہیں گے کیا نہ کھاؤں؟ تو کہنے لگا آلو نہیں کھانا, اور اس کے ساتھ کیا نہ کھاؤں؟ تو کہنے لگا بیگن نہیں کھانا. کہنے لگے اور؟ کہنے لگے دال نہیں کھانا. جتنی بادی کی چیزیں ہم آپ حکیم لوگ منع کرتے ہیں نا, وہ چیزوں کو اس نے منع کیا. کہنے لگے عجیب حکیم ہے, تو پھر مر جاؤں کیا؟ اس لیے کہ میرے گاؤں میں تو یہی تین چیزیں ملتی ہیں, تو میں جس گاؤں میں رہتا ہوں اس گاؤں میں ملتی ہی یہ تین چیزیں. آپ کہہ رہے یہ مت کھاؤ تو اس کا مطلب میں مر جاؤں. اس میں حکیم کا قصور نہیں ہے, اس کا قصور ہے اور اس کے گاؤں کا قصور ہے. ایسے ہمارا اپنا مسئلہ ہے, ہم انوائرمنٹ میں رہتے ہیں حرام کے. اب ہمارے پاس یہ کہ غیر ذبیحہ ملتا ہے وہ اس کے انوائرمنٹ میں ہم ہوتے ہیں, سود کا سسٹم ہے اس کے انوائرمنٹ میں ہم رہتے ہیں, سود کے بارے میں بیان فرمایا گیا اس میں کہ ہم نے جو لعنت کی ہے یہودیوں پر اس کی وجہ سے کہ ان کے علماء نے سود سے اپنی قوم کو نہیں روکا. مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ تم اپنی قوم کو برابر سود کی لعنت سے اور سود کی برائی سے متنبہ کرتے رہو, ان کو بچاتے رہو, ورنہ لعنت اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی خاندانی معاملہ نہیں ہوتا کہ بھئی وہ ان سے دشمنی ہی رہے گی, وہ ان کے مخالف ہی رہیں گے. اللہ میں جس نے اللہ کی کتاب کو فالو کیا, اللہ کے نبی کو فالو کیا, وہ کامیاب ہوتا ہے, جو نہیں کیا وہ ناکام ہو جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام اور بیان کیا گیا ہے آج, بہت ہی عجیب ہے, تھوڑا سا تفصیل طلب تو ہے لیکن ہے. وہ یہ بیان فرمایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواہش تھی کہ سارے مسلمان ہو جائیں, اور میں تم کس چکر میں پڑے ہو, یہ میں نے خود طے نہیں کیا ہے, یہ میں نے ہی طے نہیں کیا ہے کہ سارے مسلمان ہو جائیں, تو تمہارے چاہنے سے کیا ہو جائے گا, جہنم بھی بھرنی ہے جنت بھی بھرنی ہے. اب یہ کہ سب یہ مسئلہ تقدیر کا آ جاتا ہے تو وہ ان کا معاملہ ہے, اپن اس میں زیادہ دخل دے نہیں سکتے, اب تعالیٰ شانوں کی مرضی ہے, اب تعالیٰ شانوں کا نظام ہے. اسی لیے کہ یہ ہے کہ یہ بات بیان فرمائی گئی اس میں کہ تمہیں اپنے ہدایت پر ہونے کی فکر رکھنی چاہیے, کہ تم اس کی فکر کرو کہ تم اپنے طور پر ہدایت پر رہو, اور جو ہے نا دوسرے سارے کے سارے مل کے بھی اگر گمراہ ہو گئے لیکن تم اگر ہدایت پر رہے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا, اور اگر تم جو ہے نا سب لوگوں کے ساتھ ہو گئے تو بھائی سارے لوگ اس طرف ہیں, تو فرمایا کہ پھر ایسی صورت میں تمہارا بھی بچنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک چیز یہ بیان فرمائی کہ جو اچھی چیز ہے وہ اور جو بری چیز ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, اچھا عمل برا عمل, اچھی صفت بری صفت, اچھی چیز بری چیز. قاعدہ یہ ہے کہ خبیث کی کثرت وہ کتنی ہی لوگوں کو بھلی معلوم ہو, ولو اعجبک کثرت الخبیث, گندی اور ناپاک اور حرام اور ناجائز چیز کی کثرت وہ کتنا ہی لوگوں کو بھلی معلوم ہو, عجیب معلوم ہو, اچھی معلوم ہو, اس کی وجہ سے وہ اچھی نہیں ہو جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اچھی ہے وہ اچھی ہے. کثرت کس کی طرف ہے, میجارٹی کی طرف ہے. میجارٹی کیا بول رہی, کبھی بھی یہ دیکھنے کی چیز نہیں ہوتی. مذہب اس سے کوئی بحث نہیں کرتا, بلکہ جیسے جیسے قیامت قریب ہوگی خبیث کی کثرت ہی رہے گی, کیونکہ زیادہ جہنم میں جانے والے ہوں گے اس وقت, تو ظاہر ہے کہ اس وقت خبیث کا تو میجارٹی اس وقت خبثا کی رہے گی, خبیث کام کرنے والوں کی رہے گی, خبیث چیزوں کو پسند کی جانے والوں کی رہیں گی. اسے فرمایا کہ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب, عقل والو سمجھ والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو, بس جو چیز صحیح ہے بس اس پر اسٹرکٹلی جم جاؤ. پوری دنیا کیا کر رہی ہے اس سے بحث نہیں ہونا چاہیے, جو صحیح ہے وہ نماز میں, روزے میں, اور جناب والا کمانے میں اور خرچ کرنے میں اور خوشیوں میں اور غمیوں میں, پوری دنیا جڑ رہی ہے یا ٹوٹ رہی ہے, دوستی ہو رہی ہے کہ دشمنی ہو رہی ہے, مجھے عزت مل رہی ہے کہ بے عزت ہو رہا ہوں. ایک مذہبی آدمی کو اس سے کوئی بحث نہیں ہوا کرتی, وہ صرف اللہ کو دیکھا کرتا ہے, اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی, اللہ کی پسند وہ اس کے سامنے ہوتی ہے. اور اسی مضمون کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو بھی اللہ نے بیان فرمایا, جس کو مولانا نے آخر آخر میں تلاوت فرمایا ہے. ان کا ذہن بس یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے, میں نے اپنا منہ اللہ کی طرف کر لیا ہے, سارے دنیا والے مل کے میرے مخالف ہو جائیں مجھے اس سے کوئی بحث نہیں, اور جینا اور مرنا اور نماز اور قربانی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اور انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں نے اپنا منہ اللہ کی طرف کر لیا ہے. تو ایک مسلمان کو جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے, اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہے, اس کی تھنکنگ کیسی ہونی چاہیے, اس کی سوچ کا زاویہ اور انداز کیسا ہونا چاہیے, وہ بتا رہا ہے قرآن پاک. وہ یہ ہے کہ تم کو اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرنے کے لیے اللہ کی رضا کو اپنے سامنے رکھنے کی فکر رکھنا ہے, اور اللہ کی رضا اللہ کے پسندیدہ عمل میں, اللہ کے پسندیدہ حکم میں, اللہ کے پسندیدہ عقیدے میں ہوتی ہے. اب پوری دنیا کدھر ہے اس سے مجھے کوئی بحث نہیں. اللہ پاک ہم سب کو صحیح راستے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا رہ گیا, کسی صاحب کا سیل فون رہ گیا ہے, وہ اگر یہاں موجود ہوں تو حاصل کر لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.
اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.